اتوار 10 جنوری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. چین پاکستان اقتصادی رہداری کے بارے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی دعوت پر اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس. اگر چھوٹے صوبوں کے تحفظات دور نہ ہوئے تو منصوبہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. ایک تجزیہ نگار نے کہا
سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں زیادہ تاخیر نہ کرے ورنہ اس میں کنٹروورسی بڑھتی چلی جائے گی.
تفصیل سنیے گا اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. چین پاکستان اقتصادی رہداری کے موضوع پر آج اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان کی اکثر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے حکومت سے گوادر بندرگاہ کے منصوبے کا مکمل اختیار فوری طور پر بلوچستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کانفرنس میں چین رہداری کے منصوبے کے مغربی روٹ کو پہلے مکمل کرنے اور بلوچستان میں ملازمتوں میں بلوچوں کو ترجیح اور وسائل پر ان کا حق تسلیم کرنے کی بات بھی کی گئی. گوادر پر اس کے اثرات سے متعلق خدشات ظاہر کیے گوادر سے رکن قومی اسمبلی عیسیٰ نوری نے.
ہمارا مسئلہ جو ہے موت و حیات کا ہے, ہمارا مسئلہ سروائیول کا ہے ہمارا, کہ اس یہ کوریڈور جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ہے ہمارے اختتام کا جو ہے ایک پیش خیمہ ہوگا. مایوسی تو گناہ ہے. اب دیکھیے یہ اب ہم نے جو ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی ہیں, اب گیند جو ہے حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ لوگوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا قدم لیتی ہے.
سعودی عرب کے وزیر دفاع اور نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ال سعود نے پاکستان پہنچنے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف سے ملاقاتیں کی, جن میں علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی. عبید ملک.
پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق سعودی عرب کے نائب ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان ال سعود نے کہا کہ ان کے لیے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی سلامتی بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مثالی ہیں اور پاکستان سعودی عرب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. شہزادہ محمد بن سلمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور اس کی فوج کی تعریف کی اور تمام معاملات میں پاکستان کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا. سرکاری ٹی وی کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے.
مصر کی پارلیمان کا افتتاحی اجلاس آج 3 سال بعد عدالتی حکم پر اسلام پسند جماعت کی حکومت تحلیل کیے جانے کے بعد ہو رہا ہے. آج کے اجلاس میں توقع کی جا رہی ہے کہ اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا. چیمبر کے پاس 15 دن کا وقت ہوگا کہ وہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے دور میں متعارف کرائے گئے درجنوں قوانین کی توثیق کرے. ہانگ کانگ کی گلیوں میں ہزاروں افراد جمع ہو کر ان 5 افراد کی گمشدگی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں جو اس اشاعتی ادارے میں کام کرتے تھے جو چینی حکومت پر تنقیدی کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے مشہور تھا. مظاہرین کو شبہ ہے کہ ان افراد کو ان کے کام کی مناسبت سے مین لینڈ چین میں قید رکھا گیا ہے. مظاہرین نے ہانگ کانگ میں بیجنگ کے نمائندے کے دفتر کے باہر تک مارچ کیا اور سیاسی اغوا نامنظور کے نعرے لگائے. عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی نے ایران پر اشتعال انگیز کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا ہے. ان کے یہ الزامات سعودی عرب کی دعوت پر عرب لیگ کے قاہرہ میں ہنگامی اجلاس میں سامنے آئے ہیں. اس اجلاس میں ایران میں سعودی سفارتی مشن پر حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے کشیدہ تعلقات پر غور کیا گیا. ایرانی ہجوم نے شیعہ عالم نمر النمر کی سزائے موت کے خلاف احتجاج کے دوران سعودی سفارتی مشن پر حملہ کیا تھا. میرداد کنساری سابق ایرانی سفیر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان مسائل پیدا ہوئے ہوں. وہ ایسے ہی رہیں گے, وہ پڑوسی ہیں, ایک ہی خطے میں ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا اور انہیں ان اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آگے کی جانب چلنا ہوگا. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بی بی سی کو بتایا کہ یورپی یونین چھوڑ دینا برطانیہ کے لیے صحیح جواب نہیں ہے. برطانیہ اپنی ممبرشپ جاری رکھے یا نہیں, اس سلسلے میں ایک ریفرنڈم 2017 میں ہوگا. ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں تو بھی وزیر اعظم رہیں گے اور اگر برطانوی شہری یورپی یونین چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو حکومت اسے ممکن بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. عالمی طبی ادارے میڈیکل سان فرنٹیئرز کا کہنا ہے کہ یمن میں قائم ان کے کلینک پر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ کلینک شمالی صوبے صدا کے ایک ضلع میں قائم تھا. یہ علاقہ حوثی باغی تحریک کا گڑھ ہے جو حکومت اور اس کے اتحادیوں بشمول سعودی عرب کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے. جنوری کا مہینہ ہے اور سال ہے 2016 اور اس کے بعد آئے گا فروری کا مہینہ. یہ سب تو آپ کو معلوم ہے, لیکن یہ فروری کس طرح منفرد ہے اور ایسا فروری کیوں اب 823 سال بعد آئے گا, سنیے ذیشان حیدر سے.
رواں سال آنے والا فروری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رواں سال فروری کا مہینہ مکمل 4 ہفتوں، 4 اتواروں، 5 سوماروں، 4 منگل، 4 بدھ، 4 جمعرات اور 4 ہی جمعے کے دن پر مشتمل ہوگا. ایسا ہر 823 سال کے بعد ہوتا ہے جب فروری کے مہینے میں ہفتے کے دن تمام پوری تعداد میں آتے ہیں. چین کے قدیم علم فینگ شوئی کے مطابق اس کو منی بیگ کا نام دیا جاتا ہے. قدیم چینی روایات کے مطابق منی بیگ ایونٹ کے متعلق دوسرے افراد کو بخبر کرنے سے 4 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی ذریعے سے انسان کے لیے بے شمار دولت کا حصول ممکن ہوتا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے 4 ملکوں کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا. بین الاقوامی امدادی اداروں کی جنگ زدہ شام میں امداد پہنچانے کی تیاریاں. ان کے علاوہ آپ کے خط اور بات سے بات بھی پروگرام میں شامل ہے. سیربین میں پہلے ذکر چین پاکستان اقتصادی راہداری پر جاری تنازع کا. مذکورہ راہداری سے متعلق معاہدے پر گزشتہ برس جب سے پاکستان اور چین نے دستخط کیے ہیں، چھوٹے صوبوں کی جانب سے مسلسل تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں آج بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی دعوت پر اسلام آباد میں ایک کل جماعتی اجلاس ہو رہا ہے جس میں ان تحفظات پر بحث ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بی بی سی کے ایڈیٹر ہارون رشید بھی اجلاس کی کارروائی دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے. میں نے ہارون سے پہلے تو یہ پوچھا کہ اجلاس میں اب تک کیا کہا گیا ہے.
اجلاس میں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پہلے جو مغربی روٹ ہے اس کو مکمل کیا جانا چاہیے، حکومت کو چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو گوادر بندرگاہ کا میگا پروجیکٹ ہے اس کا مکمل اختیار جو ہے وہ فوری طور پر بلوچستان کے حوالے کیا جائے، اور وہاں پر جو ملازمتوں میں بلوچوں کو ترجیح دی جائے اور وسائل پر ان کا حق تسلیم کیا جائے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وہاں پر گزشتہ دنوں حکومت نے مبینہ طور پر لاکھوں ایکڑ اراضی قبضے میں لی ہے وہ واپس ان کے مالکوں کو کی جائے. پھر وہاں پر اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے تو اس میں مقامی لوگوں کو شراکت دینے کے لیے قانون سازی کا اہتمام کیا جائے، اور صوبے میں بلوچ قوم کو اس سرمایہ کاری اور وہاں پر باہر سے لوگ جب آئیں گے تو اس کے اثرات، یعنی بلوچ قوم جو ہے اس کو اقلیت میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے کی خاطر بھی کوئی فوری قانون سازی کی جائے.
تو ہارون، اس اجلاس میں حکومت کے نمائندے بھی تھے، حکومت نے کیا کہا، کیا موقف ہے حکومت کا؟
دو وزراء کی شرکت، جن میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور جو احسن اقبال ہیں منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر، ان کی شرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ حکومت اس منصوبے کو کافی سنجیدگی سے لیتی ہے اور اس پر جو تنقید آج کل ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. تو احسن اقبال اور سعد رفیق نے کہا کہ سعد رفیق نے تو اتنا بھی کہا کہ بلوچستان میں بھی یقیناً محرومیاں ہیں، لیکن اگر آپ لاہور کے میرے حلقے میں آئیں تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں بھی صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے زمین یعنی قبرستان بھی میسر نہیں ہے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اس منصوبے میں تقریباً 7 ارب سے زائد ڈالر کی جو رقم ہے وہ بلوچستان پر خرچ ہوگی، اور اس میں کسی ایک صوبے کو ترجیح نہیں دی جا رہی، یہ 4 صوبوں کا منصوبہ ہے.
تو حکومت کی جانب سے کوئی یقین دہانیاں بھی کروائی گئیں؟
یقین دہانیاں تو یہی ہے کہ کوشش یہی تھی کہ جو بھی تنقید ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور تو اسی سلسلے میں کوشش تو ان کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف بیانوں تک شاید تسلیاں نہ ہوں. جو گارنٹیز مانگ رہے ہیں بلوچستان کے بلوچ یا خیبر پختونخوا کے حکومت کے لوگ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی، تو جب تک وہ دستاویزی شکل میں یا ٹھوس شکل میں ان کو نہیں دی جاتی، شاید یہ اتنا آسانی سے مسئلہ حل ہونا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔
اسلام آباد سے یہ تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید۔ اور اس سے قبل ہارون رشید نے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے گوادر سے رکن قومی اسمبلی سعید عیسیٰ نوری سے پوچھا کہ اس اجلاس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔
اے پی سی کروانے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس لیے ہم نے کرنا پڑا کہ کچھ باتیں ایک غلط العام کے طور پر یہاں پر آ رہی تھی کہ کوریڈور کے حوالے سے، جب بھی ہم بات کرتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کوریڈور کے جو ہے خلاف ہیں اور کوریڈور کو جو ہے اس میں نہیں آنا چاہتے، جبکہ ہمارا جو ہے بنیادی مسئلہ کوریڈور کا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس مقام پہ ہیں کہ کوریڈور جہاں سے بھی گزرے وہاں اس کو پہنچنا ہے، ہم گوادر میں، ہمارا گوادر ہے، وہ کہیں سے بھی آ کے اس کو گوادر ہی آ کے ختم ہونا ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ جو ہے موت و حیات کا ہے، ہمارا مسئلہ سروائیول کا ہے ہمارا، کہ اس یہ کوریڈور جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری جو ہے ہمارے اختتام کا جو ہے ایک پیش خیمہ ہوگا۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب حکومت نے یہ کوریڈور کے فیصلے کیے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی
اعتماد کی بات اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کے بعد بھی نہیں بتایا جاتا ہے، ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ میاں صاحب آئے تھے گوادر پورٹ کے حوالے سے، وہاں بریفنگ کا پروگرام تھا، تمام جو ہے صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ کے نمائندے وہاں آئے ہوئے تھے، میں اور ہمارا ایم پی اے ہم دونوں اسی ہوٹل میں موجود تھے، لیکن ہمارے لیے اس وقت تک دروازے بند کر دیے گئے جب تک کہ وہاں پر بریفنگ ہو رہی تھی، جب بریفنگ ختم ہو گئی کہا گیا کہ اب آ کے چائے پی لیں۔
تو یہ صورت ہے، لیکن آج کی اس اے پی سی میں یہ ایک مثبت چیز نظر آ رہی ہے کہ حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہیں، خواجہ رفیق صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ سب کو اعتماد ملے؟
دیکھیں، اب اس میں میرے خیال میں خیر حکومت کے لوگ آئے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، لیکن اس سے زیادہ کریڈٹ پھر بھی جو ہے ہماری جو قیادت ہے اس پہ جاتی ہے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سب کو اپنے جو ہے موقف کے اظہار کا موقع مل جائے۔ اب اگر ایک طرفہ ہم سارے مخالفین کو اکٹھا کر کے اس پہ بات کر لیتے تو پھر یہی کہا جاتا کہ بھئی یہ تو سارے مخالفین جو ہے اکٹھے جمع ہو کے اس کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں، تو اس طرح جو ہے حکومت کا موقف بھی سامنے آ جائے گا، دنیا کو بھی پتا چل جائے گا اور ہم کو بھی پتا چل جائے گا کہ حکومت کیا چاہتی ہے، اور حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی براہ راست جو ہے پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا جو ہے
بڑا فیصلہ کیا اس سے آپ متوقع کر رہے ہیں، اس اے پی سی سے کیا آ سکتا ہے؟
دیکھیں نا، اب مایوسی تو گناہ ہے، اب دیکھیے یہ اب ہم نے جو ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی ہیں، اب گیند جو ہے حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ لوگوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا اقدام لیتی ہے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے گوادر سے رکن قومی اسمبلی سعید عیسیٰ نوری، جن کا کہنا تھا کہ وفاق حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے معاملے پر رازداری سے کام لے رہی ہے۔ اس کل جماعتی کانفرنس میں دوسرے اہم سیاسی رہنماؤں کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی موجود تھے، اور جب ہارون رشید نے ان سے خیبر پختونخوا کے تحفظات کے بارے میں پوچھا تو پرویز خٹک نے کہا،
تو مین وجہ یہ کہ 28 مئی کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس سے پہلے ہمیں معلومات ہوئی کہ اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تھرو جو شارٹیسٹ روٹ ہے اور پسماندہ علاقہ ہے، اس میں سے روٹ نہیں گزارا جا رہا اور ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو ہم نے 28 مئی کو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے وعدہ کیا کہ سب سے پہلے مغربی روٹ بنے گا اور سب سے پہلے وہ ختم ہو، ہم نے اعتماد کر لیا۔ پھر ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ بھائی مغربی روٹ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو 46 ارب روپے ہیں وہ بجلی اور روڈ میں آلریڈی تقسیم ہو چکے ہیں، موٹر ویز میں، جو سب کچھ پنجاب میں ہے۔ تو تبھی جا کر ہم نے پھر اسمبلی سے قراردادیں پاس کی، ہم نے لیٹرز لکھے، اور ہمیں یہ اعتراض ہے کہ ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہیں، باقی روٹس کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ روٹ ایک ہی ہوتا ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شارٹیسٹ روٹ ہونا چاہیے، تو جو کمٹمنٹ ہے وہ پورے کریں اور جو وعدہ کیا ہے، ہم کوئی لڑائی تو نہیں ڈالیں، ہم تو کہہ رہے ہیں۔
اس وقت اے پی سی کے وقت یہ ساری معلومات آپ نے مانگی نہیں تھی؟
سارا ڈیسائیڈڈ تھا کہ ویسٹرن روٹ اور باقی روٹ میں جو ہوگا وہ سب ایک ہی برابر ہوگا، انڈسٹریل پارکس ہوں گے۔ اب انڈسٹریل پارک کیسے بنیں گے اگر ایل این جی گیس اور اس سے کوئلے سے بجلی پنجاب میں بنائی جا رہی ہے، وہ جگہ بھی پسند کر لی ہے جہاں پر انڈسٹریل پارکس بنیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے وہ نہیں، یہ پورے شہر بنیں گے، یہ کوئی لاکھوں کنال پہ شہر بنیں گے، اس میں انڈسٹریز ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو ہمارے صوبے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں تو ہم اگر دے دیں لسٹ میں دے بھی دیں تو وہاں اگر ایل این جی کا گیس نہیں ہوگا، نارمل گیس نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، وہاں پر آپٹک فائبر نہیں ہوگا، موٹر وے نہیں ہوگا، ریلوے لائن نہیں ہوگی، تو کس کیسے کون، اور آلریڈی اگریمنٹس ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ ایسے ہی قصہ ہے، سارے پیسے بھی تقسیم ہو چکے ہیں، چائنا کے ساتھ اگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں، اور ہمیں صرف اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔
تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان ہو گیا، کے پی ہو گیا، آبادی کے اعتبار سے کم علاقے ہیں، انفراسٹرکچر وہاں نہیں ہے، بندرگاہ سے دور ہیں، پہلے بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے پی میں اس لیے نہیں ہو پاتی کہ وہ کہتے ہیں جی را مٹیریل منگوانا مشکل ہے، کے پی میں انڈسٹری لگنی مشکل ہے۔
اس وقت تو کے پی گوادر سے سب سے شارٹ ہو جائے گا۔
اچھا،
اگر گوادر سے 600 کلومیٹر یہ روٹ شارٹ ہے، یہ بھی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے کہ 600 کلومیٹر فالتو روڈ بن رہا ہے، ہم کبھی نہیں ہوتا۔ چائنا اپنے 7 صوبوں کو ڈیولپ کر رہا ہے اور شارٹیسٹ روٹ پہ آ رہا ہے کہ وہ اب گوادر تک وہ 3000 کلومیٹر پہنچیں گے، پہلے 9000 پہ ہو جاتے تھے، تو وہ کیوں شارٹ روٹ پہ آ رہے ہیں؟ ہمیں یہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی انہوں نے کبھی ہمیں ترقی چھوٹے صوبوں کو نہیں کرنے دینی، اور یہ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنا وعدہ پورا کریں۔
تو کس حد تک جائیں گے آپ اگر یہ نہیں مانتے؟
یہ پھر دوبارہ ہم نے آل پارٹیز میٹنگ بلانی ہے پشاور میں، اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔
صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہارون رشید سے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے تحفظات سنے، اور یہ بھی کہ وفاقی حکومت انہیں دور کرنے کے لیے کچھ کوششیں کر رہی ہے، تاہم معاملہ خاصا گمبھیر ہے اور الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی گتی کو سلجھانے اور معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے میں نے اسلام آباد میں قائم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر عابد سلیری سے بات کی، اور ان سے پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ کیا یہ منصوبہ پاکستان کی پائیدار ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔
زون جو ہے اسپیشل اکنامک زون، وہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، گوادر سی پورٹ کی اپگریڈیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کہ یقینی طور پر اگر پاکستان کے کانٹیکٹس میں دیکھیں تو پاکستان کے لیے گیم چینجر بن سکتی ہیں۔
ڈاکٹر عابد سلیری، ظاہر ہے آپ نے اس پہ اپنی ریسرچ کی ہے، یہ بتائیے کہ اس میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کیا سارا سرمایہ چین لگا رہا ہے، اور اگر لگا رہا ہے تو کن شرائط؟
کچھ چیزیں اس میں ہیں جو کہ ابھی تک امبیگوس ہیں، اور گورنمنٹ کو شاید زیادہ بہتر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ راہداری کا منصوبہ تو چائنا کی طرف سے آفر کیا گیا، تو پاکستان کا انڈیجنس پلان نہیں ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان اس سے فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ اب اس منصوبے کو اگر دیکھیں تو اس میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ لون کی شکل میں ہوگا، کال دو کہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی لو ہے، آپ 0% سے لے کے تقریباً 3-4% تک۔ لیکن ابھی نہ تو ری پیمنٹ کی شرائط کا پتہ ہے، یہ نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ وہ ہم کب سے اس کو ری پے کریں گے۔ تو یہ جو $46 بلین کی بات کی جا رہی ہے لون کی شکل میں، یس اٹ از ویری سافٹ لون جو ابھی تک کی رپورٹس ہیں، اس کی ری پیمنٹ کیا وہ ان کائنڈ ہوگی، کیا وہ ان کیش ہوگی، اگر ان کیش ہوگی تو کس کرنسی میں ہوگی، یہ چیزیں ابھی گورنمنٹ کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹ انویسٹ کر رہی ہوگی چائنیز حکومت، اسپیشلی گوادر پورٹ کی اپگریڈیشن اور گوادر پورٹ کی سیکورٹی، ان چیزوں کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں رکھ دیا جائے گا جو کہ پرائیویٹ انویسٹرس، جو چائنا کے جو پرائیویٹ فرمز ہیں وہ وہاں سے لون لے کے، اور جو چائنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہے غالباً وہاں سے لون لے کے دے وڈ بی ایبل ٹو انویسٹ ان پاکستان۔ تو اگین وہ جو پرائیویٹ پارٹیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جو وہ جہاں پہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گی تو وہ بھی لون کی شکل میں ہوگا، اور اس کی جو ری پیمنٹ ہے وہ ہر صوبے کو کرنا ہوگی۔ جن صوبوں کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں سے جو گزر رہی ہے وہاں پہ ان صوبائی حکومتوں کو بھی اپنا شیئر دینا ہوگا۔
جی عابد سلیری صاحب، آپ نے صوبوں کا ذکر کیا کہ ان کو ظاہر ری پیمنٹ میں اپنا حصہ دینا ان کو ہوگا، لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صوبہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا قبائلی علاقے ہیں، وہاں کچھ تحفظات ہیں اس کوریڈور کے بارے میں، اس میں سب سے بڑا ان کا جو ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ شفافیت نہیں ہے، انہیں کچھ بتایا نہیں جا رہا، تو یہ قضیہ کیا ہے؟
دیکھیے یہ پہلی گورنمنٹ جو ہے ان کو جب اسپیشلی چائنیز پریزیڈنٹ کا جب وزٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر، آئی تھنک دیٹ واز اے پوائنٹ جس پہ کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو نہ صرف انوائٹ کرنا چاہیے تھا بلکہ پروکٹیولی انگیج کرنا چاہیے تھا اس سارے وزٹ میں تاکہ ایک اونرشپ گرتھ ہو سکتی، بٹ قسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور صرف جو حکومتی صوبہ ہے جہاں تک پی ایم ایل ایم کی ڈائریکٹ حکومت ہے پنجاب، صرف وہیں تک محدود رہا۔ تو اس سے یقینی طور پر باقی تینوں وزراء اعلیٰ انکلوڈنگ بلوچستان اور گلگت بلتستان، جس کا کبھی اسٹیٹس جو ہے وہ اس راہداری کے بعد اگین ایک نئی کنٹروورسی پاکستان میں جنریٹ ہونے جا رہی ہوگی کہ جی بی کا اسٹیٹس کیا ہوگا، ان تمام کے اندر جو ہے ریزرویشن وہ تو پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ چائنیز پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور چائنا کا جو لیٹسٹ ان کا فائیو ایئر پلان اس کو دیکھیں تو 2018 تک چائنیز گورنمنٹ یہ انویژن کر رہی ہے کہ یہ راہداری جو ہے یہ فنکشن ہو جائے گی. اب یہ راہداری تبھی فنکشن ہو سکتی ہے 2018 تک اگر اس کے ویسٹرن روٹ پہ نہ کر رہے ہوں بلکہ جو اس کا ایسٹرن روٹ ہے اس پہ ریلائی کر رہے ہوں. کیونکہ جو بھی آپ بلوچستان اور کی بات کریں گے پشاور کے لیے روٹ کو ٹک کرنے کی, ایک تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور دوسرا وہاں پہ سیکورٹی سچویشن ایسی ہے کہ اگلے دو سالوں میں اس کو فنکشنل راہداری بنا دینا یہ شاید اوور ایمبیشس ہوگا, بہت اوور ایمبیشس ہوگا. اس کے لیے لاہور کراچی جو ہے وہ تو ایک قابل عمل منصوبہ لگتا ہے. کراچی آلریڈی لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ کنیکٹڈ ہے. جو ہی آپ پنجاب میں اور سندھ میں کچھ حد تک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ جو پرسپشن آف مارجنلائزیشن اور ایکسکلوژن یہ بلوچستان اور کے پی میں بڑھتا جائے گا. اس مقصد کے لیے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو ایک آل پارٹی کانفرنس جو ہے فوری طور پہ اس کو بلا لینی چاہیے, جس میں کہ چاروں صوبہ کے وزراء اعلیٰ بھی ہوں, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی بلا لینا چاہیے اور وہاں پہ ساری ڈیٹیلز میں ٹرانسپیرنٹلی شیئر کر دینا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اگر صوبوں کو پے کرنا ہے اور اگر پنجاب میں اس کا زیادہ پورشن لگ جائے تو ڈیفینیٹلی پنجاب وڈ ہیو ٹو پے مور. بلوچستان اور کے پی ان کو کمپیریٹیولی کم پے کرنا,
وہ تو ہے لیکن وہاں ترقی بھی پھر اس طرح سے نہیں ہوگی نا.
اور ترقی بھی اس طرح سے نہیں,
تو وہ تو پہلے ہی, ہاں یہ صوبے تو پہلے ہی پسماندہ ہیں. یہاں کے عوام, یہاں کے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنے علاقوں کو چھوڑتے ہیں, وہاں پہ پھر انہیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
بالکل, یہ ساری ڈیٹیل جو ہے صوبوں کے ساتھ شیئر کرنا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں زیادہ تاخیر نہ کریں ورنہ اس میں کنٹروورسی بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کل کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے چائنیز امبیسی سے تو اس میں چائنیز امبیسیز نے بھی یہی دونوں نے اسی چیز پہ ایمفسائز کیا ہے کہ پاکستان میں اس پہ پولیٹیکل کنسنسس ہونا ضروری ہے. یہ ایپسنٹ بٹس ہیں, اگر ان پہ کام جتنا جلدی مکمل کر لیا جائے اتنا جلدی پاکستان سے فائدہ اٹھا سکے گا. لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یقینی طور پہ یہ منصوبے جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے.
یہ تھے اسلام آباد میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر عابد سلیری. اور اب یہ خبر کہ افغانستان میں قیام امن کے عمل کو اثر نو شروع کرنے کے لیے کل اسلام آباد میں پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین کا اجلاس ہو رہا ہے. میں نے پشاور میں افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے پوچھا کہ کل کے اجلاس میں کیا اہم نکات زیر بحث آ سکتے ہیں.
دیکھیں, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ابتدائی اجلاس ہے. پہلے بھی ان چار ملکوں کے نمائندوں کے رابطے تو ہو گئے تھے جب اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی تھی, لیکن یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہے. تو چونکہ مقصد یہ ہے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان یا باقی جو مسلح گروہ ہیں ان کے درمیان بات چیت کروائی جائے, تو اس کی بھی تیاری ہوگی. اور ایک تو افغانستان براہ راست اس مسئلے میں فریق ہے, طالبان فی الحال موجود نہیں ہے, تو طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش ہوگی اور یہ کام میرے خیال میں پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. اور پھر چین اور امریکہ جو ہیں وہ اس سارے پروسیس کو دیکھیں گے, اس کو آبزرو کریں گے, اور اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی یا کہیں پہ ضمانتیں چاہیے ہوں گی تو وہ یہ کردار ادا کریں گے. لیکن میرے خیال میں یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ان مذاکرات کو کروانے کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے, رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے, ایجنڈا بنانے کے لیے, یہ سارے معاملات ممکن ہیں کہ اس میں طے ہو جائیں.
تو کیا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بعد کیا طالبان سے کسی طرح کا رابطہ ہوا ہے غیر سرکاری طور پہ, خفیہ طور پر ان کی مرضی معلوم کرنے کے لیے؟
ہاں دیکھیں, اس کے بارے میں تو باضابطہ کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی, لیکن یقیناً میرے خیال میں پاکستان کی حکومت اور طالبان کے جو دو گروہ ہیں ان کے درمیان رابطے پہلے بھی تھے, اب بھی شاید ہیں, اور پاکستان کی کوشش جاری ہے. پاکستان بار بار یہ پیش کر چکا ہے کہ وہ یہ ملاقات کروانے کی کوشش کرے گا, اور پہلے بھی پاکستان نے 7 جولائی کو پاکستان کی حکومت کی کوششوں سے مری میں اس طرح کے ایک بار مذاکرات ہو چکے ہیں. تو یہ سب سے اہم تو میرے خیال میں یہی مرحلہ ہوگا کہ پاکستان پھر سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے. لیکن جو پہلے مذاکرات ہوئے اس وقت طالبان متحد تھے, ایک ہی گروپ تھا, اب وہ دو دلوں میں تقسیم ہو چکے ہیں.
بالکل یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
اس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں.
جی یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا.
معلومات ہیں طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ پہلے اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. وہ چاہیں گے کہ اگر طالبان مذاکرات میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی نمائندگی ایک ہی ان کا ڈیلیگیشن کرے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر مذاکرات شروع کروائے جائیں گے.
تو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ اس بار جو مذاکرات کا عمل شروع ہو اس میں کوئی تعطل نہ پیدا ہو, کوئی رکاوٹ نہ آئے, کوئی سبوتاج نہ ہو, جیسے پچھلا شروع ہوا تھا لیکن پھر اچانک خبر آ گئی کہ ملا عمر جو ان کے امیر تھے طالبان کے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے.
دراصل میں کل جو اجلاس ہو رہا ہے تو ان سارے امور کے اوپر ممکن ہے غور کیا جائے, ایک پالیسی بنائی جائے, ایک نقشہ بنایا جائے کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے گا. کوشش ہوگی کہ مذاکرات کو شروع کرایا جائے, مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے, جنگ بندی کی کوشش کی جائے. تو یہ ظاہر خطرہ تو رہے گا.
یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور کھیلوں کے حوال کے ساتھ عظیم رفیع.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سزا یافتہ کھلاڑی سلمان بٹ اور محمد آصف نے 5 سال کی پابندی کے بعد آج اپنا پہلا ڈومیسٹک میچ وابڈا کے لیے کھیلا. دونوں کھلاڑیوں پر 2010 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں اسپاٹ فکسنگ کی وجہ سے آئی سی سی کی جانب سے 5 سال کی پابندی عائد کی گئی تھی. ادھر پاکستانی کرکٹ ٹیم آج نیوزی لینڈ کے دورے پر روانہ ہو گئی ہے. پاکستانی ٹیم اپنے اس دورے میں 3 T20 میچز اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی. اس سلسلے کا پہلا T20 میچ 15 جنوری کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان آکلینڈ میں کھیلے جانے والے دوسرے اور آخری T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 9 وکٹ سے شکست 0 کے مقابلے میں 2 میچز سے سیریز جیت لی ہے. اس سے قبل سری لنکا کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 143 رنز کا ہدف دیا تھا, جسے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 1 وکٹ کے نقصان پر صرف 10 اوورز میں حاصل کر لیا. نیوزی لینڈ کی جانب سے کولن منرو نے اس میچ میں سب سے تیز نصف سینچری اسکور کی. اور افغانستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شارجہ میں کھیلا جائے گا. پہلے T20 میچ میں افغانستان کی ٹیم نے 5 رن سے فتح حاصل کی تھی. اور فٹ بال میں مینچسٹر یونائیٹڈ کے سابق مڈ فیلڈر پال اسکولز کا کہنا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ مینچسٹر یونائیٹڈ کے کھلاڑی اور مینیجر لوئی وین گال کھیل سے اکتا گئے ہیں. اسکولز کا یہ بیان مینچسٹر یونائیٹڈ کی اس کارکردگی کے بعد سامنے آیا ہے, جس میں اس نے 10 ہوم میچز میں صرف 12 گولز اسکور کیے ہیں. اور ٹینس میں سربیا سے تعلق رکھنے والے عالمی نمبر 1 کھلاڑی نوواک جوکووچ نے قطر اوپن میں اپنا اس سال کا پہلا ٹائٹل جیت لیا ہے. انہوں نے یہ اعزاز اسپین سے تعلق رکھنے والے عالمی نمبر 5 کھلاڑی رافیل نڈال کو ہرا کر حاصل کیا. اور ٹینس میں ہی برسبن انٹرنیشنل میں 2013 کے بعد اپنا پہلا ٹائٹل جیتنے والی خاتون کھلاڑی وکٹوریا آزرینکا نے اپنا مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس جیت کو اپنے کیریئر میں اہم پیش رفت قرار دیا ہے. آزرینکا نے یہ ٹائٹل اینجلیک کیربر کو برسبن انٹرنیشنل کے فائنل میں 6-3 اور 6-1 سے ہرا کر حاصل کیا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عظیم رفیع سے سنا. سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں, پاکستانی کامیڈین سعد ہارون سے گفتگو اور آپ کے خط اور ان کے جواب آنے کو ہیں. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
چین پاکستان اقتصادی راہداری کے موضوع پر آج اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں اکثر سیاسی جماعتوں نے حکومت سے گوادر بندرگاہ کے منصوبے کا مکمل اختیار فوری طور پر بلوچستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے۔ عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی نے ایران پر اشتعال انگیز کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے یہ الزامات قاہرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں لگائے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ اگر شہری 2017 میں ریفرنڈم میں یورپی یونین چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو حکومت اسے ممکن بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اور عالمی طبی ادارے میڈیکل سان فرنٹیئرز کا کہنا ہے کہ یمن میں قائم ان کے کلینک پر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ شام میں بین الاقوامی امدادی ادارے ان لوگوں تک امدادی سامان پہنچانے کی تیاریاں کر رہے ہیں جو جنگ کی وجہ سے محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ شام کی خانہ جنگی میں اس وقت 4 لاکھ سے زیادہ افراد شدید انسانی بحران کا شکار بتائے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی تنظیمیں ان محصور افراد کو سب سے پہلے سامان پہنچانا چاہتی ہیں جو مدایا اور کیفریا کے علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
انٹرنیشنل ریڈ کراس اور عالمی ادارہ خوراک کوشش کر رہے ہیں کہ خوراک اور دواؤں پر مشتمل اتنا سامان جمع کر لیں جو 1 مہینے تک لوگوں کے کام آ سکے۔ مدایا میں 40,000 افراد لبنانی سرحد کے قریب پھنسے ہیں۔ ان افراد تک امدادی سامان کی فراہمی آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک امدادی قافلہ جو مدایا پہنچنے والا تھا وہاں جانے سے کچھ وقت پہلے روک لیا گیا۔ امدادی تنظیم ریڈ کراس کے شام میں ترجمان پیول کریشک نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس مقام تک امدادی سامان لے کر جانا ایک چیلنج ہے، لیکن اس سامان کی وہاں اشد ضرورت ہے۔
سیریا از این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو ڈیلیور ایڈ اینڈ وی شوڈنٹ فورگیٹ۔
شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں سامان پہنچانا بہت مشکل ہے اور ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ کل ہم قافلے کو بھیج پائیں گے، لیکن اس بارے میں کوئی تفصیل ابھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات یقینی ہے کہ ہمیں یہ سامان جلد سے جلد پہنچانا ہے، اور صرف فوا، کفرا اور مدایا میں ہی نہیں بلکہ شام کی ہر اس جگہ پر جہاں انسانی بحران ہے۔
شام کی خانہ جنگی میں علاقوں کی ناکہ بندی اور محاصرہ ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ شام کے قریباً 45 لاکھ افراد ایسے علاقوں میں ہیں جہاں رسائی بہت مشکل ہے، اور ان میں 4 لاکھ افراد ایسی جگہوں پر پھنسے ہیں جہاں باغیوں نے مکمل محاصرہ کر رکھا ہے، اور یہ افراد زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ مدایا میں گزشتہ سال جولائی سے حکومتی افواج اور ان کے اتحادی لبنان کے شیعہ اسلامی شدت پسند حزب اللہ کی افواج نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ آئی سی آر سی کے ترجمان پیول کریشک اسی صورتحال پر کہتے ہیں،
ہم ٹرکس کو تیار کر رہے ہیں اور اس میں رسد کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، جیسے ٹرکس کو لوڈ کرنا، مقامی حکومتوں کو اپنی امداد سے آگاہ کرنا، اور ساتھ ہی سیکیورٹی سے متعلق معلومات اور حفاظتی اقدامات وغیرہ۔ اس لیے ہم دو جگہوں پر تمام فریقوں سے بات کر رہے ہیں، ان میں مدایا اور شمال کے کچھ علاقے شامل ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ یکجا کیا تھا ہماری ساتھی نخبت ملک نے۔ اور شام سے اب پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں سعودی عرب کے وزیر دفاع اور نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان السعود نے آج اسلام آباد میں پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ میمن اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ جی نازیہ،
فوج کے تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات میں سعودی وزیر دفاع نے خطے کی سلامتی اور دفاع پر تعاون کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل راحیل شریف اور سعودی وزیر دفاع کے درمیان ملاقات جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی، جس میں خطے کی سلامتی اور دفاعی امور پر بات چیت ہوئی۔ بیان کے مطابق جنرل راحیل نے سعودی وزیر دفاع کو کہا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے اتحاد خلیج تعاون کونسل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات برادرانہ ہیں، اور پاکستان ان ریاستوں کی سلامتی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس سے قبل اتوار کو شہزادہ محمد بن سلمان کی اسلام آباد آمد پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ان کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر دفاع کے دورے پاکستان کے بارے میں بھی بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد سعودی عرب کی جانب سے ایران کے خلاف اضافی اقدامات پر غور کے لیے پاکستان کی حمایت کا حصول ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں مسلم امہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نہیں تو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا فائدہ دہشت گرد اور شدت پسند اٹھا سکتے ہیں۔
سعودی وزیر دفاع کی پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں، اس تفصیل کے لیے نازیہ میمن آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات، جو اسی موضوع سے متعلق ہے۔
ایران اور سعودی عرب اپنی تاریخی، تہذیبی، سیاسی، اقتصادی اور علاقائی مسابقت کو کوئی بھی نظریاتی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، ان کی لڑائی ماضی اور حال میں دنیا کے کسی بھی کونے میں دو طاقتوں کے درمیان ہونے والی کسی بھی ایسی لڑائی سے مختلف نہیں جس میں بالادستی حاصل کرنے کے لیے ہر دیدہ و نادیدہ مقدس غیر مقدس ہتھیار کا استعمال مباح سمجھا گیا۔ جتنے حقوق ایران میں سنی اقلیت کو حاصل ہیں، اتنے ہی سعودی عرب میں شیعہ اقلیت کو حاصل ہیں۔ تہران میں سنیوں کی 7-8 چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، مگر جامع مسجد ایک بھی نہیں۔ کہنے کو ایران میں سنی آبادی 8-10% کہی جاتی ہے۔ ریاض میں اگر امام باڑے ہوں گے بھی تو گھروں میں ہوں گے، دور سے دیکھنے کو ایک بھی نہیں۔ کہنے کو سعودی عرب میں شیعہ آبادی 10-15% بتائی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں اسلامی بادشاہت ہے تو ایران میں مذہبی آمریت، نہ سعودی عرب میں اسلام کی غیر سرکاری مسلکی تشریح درگزر ہو سکتی ہے، نہ ایران میں اسے ہضم کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں حزب اختلاف کا وجود برداشت کرنے کا کوئی رواج نہیں، اور آل سعود کی مخالفت اور اسلام دشمنی برابر ہے۔ ایران میں حزب اختلاف کا سرکاری ترجمہ فساد فی الارض پھیلانے والے خدا کے فتنہ پرور باغی ہے۔ دونوں ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ سے نظریاتی اختلاف کا جرم منشیات کی سمگلنگ، قتل اور ریپ کے برابر ہے۔ ایسے ناہنجار باغیوں کا سر سعودی عرب میں تلوار سے قلم ہوتا ہے اور ایران میں کرین سے لٹکایا جاتا ہے یا گولی ماری جاتی ہے۔ دونوں ممالک میں عدالتی نظام بھی ہے، مگر اس کی شکل سوالیہ نشان جیسی ہے۔ ایران کی اسرائیل اور صہیونیت سے بالکل نہیں بنتی، اور سعودی عرب کی اسرائیل دشمن حزب اللہ، حماس اور اخوان کے پولیٹیکل اسلام سے بالکل نہیں بنتی۔ یہی ایران تھا جس کی پہلوی بادشاہت کی سعودی بادشاہت سے سنگین سیاسی مخاصمت کبھی نہیں رہی، حالانکہ ایران کے اسرائیل سے سفارتی اور اقتصادی تعلقات بھی تھے۔ 73 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد تاریخ میں پہلی بار اوپیک نے تیل کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ کیا، تو شاہ فیصل اور رضا شاہ پہلوی نے اس معاملے پہ مثالی یکتائی دکھائی۔ نہ سعودیوں کو تشویش تھی کہ امریکہ شاہ ایران کو خلیج کا چوکیدار کیوں بنا رہا ہے، اور نہ رضا شاہ کو یہ فکر کہ سعودی حکومت آخر کس سے لڑنے کے لیے جدید ترین جنگی کھلونوں کے انبار خرید رہی ہے۔ مگر نیرنگی سیاست کے فضل سے آج کے ایران میں جدید مشرق وسطی کا سب سے بڑا ولن اسرائیل اور پھر دولت اسلامیہ ہے، اور سعودی عرب کے نزدیک سب سے بڑا ولن ایران اور پھر بشار الاسد ہے۔ اور اس معاملے میں اسرائیل اور سعودی عرب ایک صفحے پہ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صدام حسین کے معاملے پہ اسرائیل اور انقلابی ایران ایک صفحے پر تھے۔ جس طرح ایران کے نزدیک شام کی سنی اکثریت پہ علوی اقلیتی حکمرانی جائز ہے، اسی طرح سعودی عرب کا عقیدہ ہے کہ بحرین کی شیعہ اکثریت پہ سنی الخلیفہ خاندان کی حکمرانی جائز ہے۔ اگر مصر میں کوئی فوجی عامر محمد مرسی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے تو سعودی عرب کے نزدیک یہ عمل بے ضرر ہے، لیکن حوثی یمن کی ہادی منصور حکومت کو معزول کر دیں تو یہ عمل خطرناک ہے۔ بعین ہی ایران کے نزدیک مصر میں فوجی حکومت غیر قانونی ہے، مگر یمن میں حصول اقتدار کے لیے حوثی بغاوت قانونی۔ ریاست کے سینے میں دل ہوتا ہے نہ آنکھ میں مروت، بس مفادات ہوتے ہیں، اس لیے ریاستوں کی باہمی دوستی ہو کہ دشمنی کچھ بھی مستقل نہیں۔ ریاست اپنے مقاصد پانے کے لیے کوئی بھی قدر، اصول، گروہ، نظریہ داؤ پہ لگا سکتی ہے۔ البتہ قربانی دینے سے پہلے ریاست کوئی سا بھی دیدہ زیب لباس پہننا اور مفاداتی بدبو کو لفظیات کے پھولوں سے ڈھانپنا نہیں بھولتی، اور پھر خنجر کو نظریاتی عطر میں بھگو کے کسی کو بھی اپنے صغیر و طویل المیاد مفاد کی قربان گاہ پہ لٹا دیتی ہے۔ وہ جوشیلے جو ایران اور سعودی چپقلش کو کسی مخصوص پسندیدہ تناظر میں دیکھنے کے عادی ہیں، کم از کم اس بار ضرور اپنے اپنے زنگ آلود آئینے چمکا لیں، تاکہ پس پردہ کہانی نظر آ جائے اور یہ بھی کھل جائے کہ ایران اور سعودی عرب میں سے ایسا کون ہے جس کا اس وقت ساتھ دینا عین ثواب ہے۔ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی دل کھولنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھولیے.
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان, اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول فرمائیے. عارف, یہ پہلا خط ہے ڈسکا سے. ایس ایم باجوا لکھتے ہیں, آپ کے صبح اور رات گئے کے پروگرام اگرچہ بند ہو چکے ہیں, لیکن اکیلا سیربین ان کی جگہ پوری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. ویسے تو جہاں نما اور شب نامہ کا خلا پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں, لیکن سیربین کی ہمت اور کوشش قابل داد ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ ہفتے اور اتوار کے تفریحی پروگراموں کو مختصر کر کے ان کی جگہ بھی حالات حاضرہ کو دے دیجیے, تاکہ آپ کے سامعین اپنے گرد و پیش کے واقعات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. تفریح تو انہیں کسی بھی چینل سے حاصل ہو سکتی ہے.
ہمیں بیشتر سامعین مشورہ دیتے ہیں, بلکہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تفریحی پروگراموں کا وقت بڑھائیں, اور باجوا صاحب آپ پہلے سامع ہیں جو اس کے بالکل برعکس مشورہ دے رہے ہیں.
ویسے اب تفریحی پروگرام رہے کتنے گئے ہیں؟
باجوا صاحب کا اشارہ نصرت جہاں کے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور فیفی ہارون کے انٹرویوز کی طرف معلوم ہوتا ہے.
یعنی سات روز میں صرف دو تفریحی پروگرام بھی انہیں گوارا نہیں؟
بھائی اپنی اپنی پسند کی بات ہے, اور اس نشست کا تو مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے سامعین کی رائے سے آگاہی حاصل کریں اور انہیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں.
تو ٹھیک ہے, باجوا صاحب کے خیالات اس نشریے کے ذریعے ہمارے حکام بالا تک پہنچ گئے, اور ہم اب بڑھ رہے ہیں اگلے خط کی طرف.
تو کہاں سے آیا اگلا خط؟
ملتان سے.
اوہ, وہاں سے تو محمد اسلم آرزو ہی خط لکھا کرتے ہیں.
جی نہیں, ان کے علاوہ بھی ملتان میں ہمارے بہت سے سامعین ہیں. اور یہ خط جو میرے ہاتھ میں ہے, لکھا ہے ملتان سے جناب عامر رضا نے.
ہاں ہاں, یہ ہمارے نئے سامع ہیں, لیکن خط بڑی باقاعدگی سے لکھتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں اپنے اس نئے خط میں؟
لکھتے ہیں, کسی عمارت کو تعمیر کرنے میں کئی ماہ یا کئی سال لگ جاتے ہیں, لیکن اسے گرانے کے لیے چند گھنٹے ہی کافی ہیں. اسی طرح کسی خوش جنگل میں صرف ایک دیا سلائی جلا کر سارے جنگل کو شولوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک لمحے میں لگنے والی اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا.
باتیں تو وہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ساری مثالیں وہ کس سلسلے میں دے رہے ہیں؟
جی, وہ لکھتے ہیں, بھارت میں شدت پسندی کی جو لہر آئی ہوئی ہے, اس نے بھارتی دانشوروں, سیاست دانوں اور مدبروں کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے. نئے وزیر اعظم نریندر مودی نے فرقہ پرستی کی جو آگ بھڑکائی ہے, وہ گاندھی, نہرو اور آزاد کے سیکولر فلسفہ سیاست سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی, اور خود بھارت کے عوام اس انتہا پسندی کو مسترد کر دیں گے. لیکن جذبات کو بھڑکانا جتنا آسان ہے, انہیں ٹھنڈا کرنا اتنا ہی مشکل مرحلہ ہے.
آپ نے درست کہا عامر صاحب, اور عوامی رد عمل کی ایک لہر تو ہم نے بہار کے انتخابات میں دیکھ بھی لی تھی.
خط کے آخر میں عامر صاحب نے شکایت کی ہے کہ یو این او نے آج تک کشمیر, فلسطین اور افغانستان کے مسئلے کو حل نہیں کیا, چنانچہ ایسے بیکار عالمی ادارے کو بند کر دینا چاہیے.
یہ درست ہے عامر صاحب کہ اقوام متحدہ کا ادارہ دنیا کو درپیش کئی اہم مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکا, لیکن جو مسائل اس ادارے نے حل کیے ہیں ان کی تعداد غیر حل شدہ مسائل سے کہیں زیادہ ہے. پچھلے 70 برس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کتنی مرتبہ دنیا تیسری عالمگیر جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئی تھی. اگر یو این او کا ادارہ موجود نہ ہوتا تو شاید ایک ایٹمی جنگ کے نتیجے میں آج انسانیت تباہ ہو چکی ہوتی. اپنی جزوی ناکامیوں کے باوجود یو این او ایک کارآمد ادارہ ہے, جس کے فورم سے کمزور اقوام بھی اپنی آواز ساری دنیا تک پہنچا سکتی ہیں.
آپ اسلم آرزو صاحب کا ذکر کر رہے تھے نا, تو لیجیے اگلا خط انہی کا ہے.
اچھا, ہم نے پکارا اور تم چلے آئے. جی تو کیا لکھتے ہیں ہمارے پرانے سامع؟
کوئی نئی بات تو نہیں لکھی, بس مشرق وسطی کے عیاش حکمرانوں کی گوش مالی کی ہے, اور یورپی اور امریکی لیڈروں کے لتے لیے ہیں. ٹونی بلیئر کے بارے میں لکھتے ہیں, ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا. عراق میں لاکھوں بے گناہوں کو تہہ تہ کروانے کے بعد سابق برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ کو عراق میں مداخلت کی دعوت دینا ایک غلطی تھی.
وہ آئے ہیں پشیما لاش پر, اب تجھے زندگی لاؤں کہاں سے.
یہ اگلا خط ہے میدان ضلع دیر سے. ہائی اسکول کے طالب علم صفی الحق لکھتے ہیں, آپ کے رپورٹر کئی بار ایسے رپورٹ نشر کرتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہو, اور ہمیں سن کر یوں لگتا ہے کہ ہم سارے واقعے کی فلم دیکھ رہے ہیں.
آپ نے غالباً کسی واقعے کا آنکھوں دیکھا حال نشر ہوتا سنا ہے جناب. جس جگہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو, اگر کوئی رپورٹر موقع پہ موجود ہو اور وہاں سے براہ راست صورتحال کی تفصیل بتائے, تو اسے لائیو رپورٹ یا لائیو براڈ کاسٹ کہا جاتا ہے. اور ایسی رپورٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اپنے ذہن کے پردے پر اس واقعے کی مکمل تصویر دیکھ لے.
صفی الحق مزید لکھتے ہیں, میں سیربین بڑے شوق سے سنتا ہوں, لیکن لفظ سیربین کا مطلب نہیں جانتا. اگر کبھی کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تو بہت شرمندگی ہوگی۔
دیکھیں، سیربین کا مطلب ہم پہلے بھی اس پروگرام میں بتا چکے ہیں، اس کا لفظی مطلب تو ہے سیر نوانے والا، لیکن یہی لفظ یعنی سیربین انگریزی کے لفظ کلائیڈوسکوپ کا ترجمہ بھی ہے، اور ہم اس کو انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔
اچھا، سیربین کا مطلب تو ہوا کلائیڈوسکوپ، لیکن خود کلائیڈوسکوپ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے سامعین شاید جاننا چاہیں۔
اگر ایسا ہے تو پھر سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔ کلائیڈوسکوپ ایک پائپ یا سلنڈر ہوتا ہے، کوئی فٹ بھر لمبا، جس کے ایک سرے پہ چھوٹے چھوٹے آئینے نصب ہوتے ہیں، جن کے درمیان رنگین شیشے یا پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، گندم کے دانے، چھوٹے سائز کے موتی یا اس طرح کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں۔ جب آئینوں میں ان چیزوں کا دوہرا تہرا عکس پڑتا ہے تو خوش نما پیٹرنز نمودار ہوتے ہیں۔ یہ لفظ یعنی کلائیڈوسکوپ قدیم یونانی زبان سے ماخوذ ہے، جہاں اس کا مطلب تھا خوبصورت نمونوں کا دیدار۔
امید ہے کہ صفی الحق کو اپنے سوال کا مفصل جواب مل گیا ہوگا۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے سیت پور سے۔ خالد حسین سامر لکھتے ہیں، دنیا میں ہر برس درجنوں صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میدان جنگ میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی موت تو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جو اخبار نویس سماجی اور ثقافتی مسائل پر رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کی موت کا معمہ میں حل نہیں کر سکا۔
آپ کی تشویش بجا ہے خالد صاحب، سن 2013 میں دنیا بھر میں 61 صحافی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران ہلاک کر دیے گئے۔ ان میں سے 70% سیاسی رپورٹنگ کرتے تھے اور 15% کا تعلق کرپشن کے بارے میں خبروں سے تھا۔ سن 2014 میں 72 صحافی دنیا بھر میں ہلاک کیے گئے، ان میں بھی 17% ایسے تھے جو کرپشن کے بارے میں خبریں دیتے تھے۔ اور سن 2015 کے جو اعداد و شمار اب تک تصدیق کے مراحل سے گزر چکے ہیں، ان کے مطابق سال گزشتہ کے دوران 50 صحافی موت کے گھاٹ اترے، ان میں سے 11 صحافی ایسے تھے جو صرف کرپشن کے بارے میں حقائق بے نقاب کرتے تھے۔ تو خالد صاحب، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ صرف جنگی رپورٹر ہی جان کے خطرے سے دوچار نہیں ہیں، بلکہ دیگر شعبوں میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے بھی زندگی اتنی آسان نہیں رہی۔
شہر وارہ، ضلع شہداد کوٹ سے اقبال چانڈیو صاحب ہمارے نئے سامنے ہیں۔
خوش آمدید چانڈیو صاحب، اپنے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور لکھیے کبھی۔
بدین سے وفا اللہ ڈینو جمالی ہمارے تمام پروگرام بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اور سندھ کے گاؤں حاجی ابراہیم سے عنایت اللہ صاحب نے بھی ہماری نشریات کو بہت سراہا ہے۔ ہمارے مستقل سامع غلام حیدر کمرانی پوچھتے ہیں کہ خوبصورت اور روپدار آواز والے شجاع ملک اچانک کہاں غائب ہو گئے ہیں؟
وہ غائب نہیں ہوئے حضور، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور عنقریب لوٹ آئیں گے۔ آئندہ اتوار کو اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آج کی ہنگامہ خیز زندگی میں ہنسنا ہسانا یقیناً ایک جن سے نایاب ہے، مگر قدرت بعض لوگوں کو اس صلاحیت سے نوازنے میں بڑی فراغ دلی سے کام لیتی ہے۔ پاکستانی کامیڈین سعد ہارون کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جو اس ہنر میں ید طولا رکھتے ہیں۔ سنتے ہیں سعد ہارون سے ہماری ساتھی فیفیا ہارون کی گفتگو۔
سعد، حال ہی میں پاکستان کا آپ نے ایک ٹور کیا ہے، کامیڈی ٹور، اسٹینڈ اپ، میرا خیال اسلام آباد میں اور شاید کراچی اور لاہور میں، آپ
جی،
نے تینوں سٹیز میں آپ نے اسٹینڈ اپ نائٹس کی ہیں، تو کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟
جی، یہ بہت اچھا رہا تھا۔ ہم ماشاء اللہ سے وہ پورا سولڈ آؤٹ ٹور چلا تھا، بس
کیونکہ یہ شاید پہلی دفعہ ہے جب آپ امریکہ موو کرنے کے بعد آپ پاکستان میں پورا ٹور کر رہے ہیں۔
جی بالکل، میں 3 سال پہلے میں امریکہ موو ہو گیا تھا، کیونکہ ادھر کافی اسٹینڈ اپ کامیڈی ہوتا ہے، کافی بڑا سین ہے، دوسرے کمیڈینس ہوتے ہیں، کافی کمپیٹیٹو ہوتا ہے، تو پھر میں بھی ادھر ہی چلا گیا تھا، کیونکہ اور جیسے گلوبل سٹیج پہ آپ کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو جیسے لندن جانا پڑتا ہے یا نیو یارک جانا پڑتا ہے۔ مگر پھر اس کے بعد میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں واپس پاکستان ایک ٹور کرنے کے لیے۔ میں نے شوز کے لیے میں آیا ہوں، 1-2 شوز کے لیے، مگر دس واز اے ہیوج، وہ اب بالکل ہی نیا میں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی ٹور لکھا تھا اور پاکستان اسپیسیفک تھا۔ تو پھر فرسٹ ہم نے 7 دن کراچی میں کیے تھے، پھر 3 دن ہم نے لمز میں، لاہور میں کیا تھا۔
پورا ہفتہ
جی
کراچی میں لوگ کیا زیادہ ہنستے ہیں؟
نہیں، زیادہ نہیں ہنستے، مگر میں کراچی سے ہی ہوں تو ادھر میں نے اتنے سالوں سے میں ایک شوز کر رہا ہوں تو پھر ادھر تھوڑی سی زیادہ آڈینس ہے۔ کل 13-14 شوز ہوئے تھے 17 دن میں۔
اچھا، اتنے زیادہ، تو ہر روز آپ کو لوگوں کو ہنسانا پڑا؟
جی بالکل, اب میں تو تھک گیا ہوں ابھی, ابھی تو
ختم. مگر ہنسے لوگ, ہنسے.
جی بالکل, لوگ بہت ہنسے تھے, کوئی لوگ تو دو تین دن لگاتار آ گئے تھے کیونکہ اچھا. ان کو اتنا مزہ آیا تھا.
ہاں.
جی, اور پھر مجھے بھی مزہ آتا ہے کیونکہ پاکستان میں جیسے ڈراماز چلتے ہیں یا ایسے میڈیا چلتا ہے جس میں رونا دھونا قسم کا ہوتا ہے, یہ حادثہ ہو گیا ہے یا یہ پرابلم ہو گیا ہے, مگر اسٹینڈ اپ کامیڈی میں اٹس جسٹ اٹس ٹاکنگ اباؤٹ فن تھنگز اور مزے والی چیزیں.
تو کیا مزے والی چیزیں آپ نے, کون سے موضوعات پہ آپ نے بات کی؟
ہاں, یہ بیسکلی یہ پاکستانی ہارٹ کے بارے میں شو تھا, ٹائٹل تھا ڈونٹ جیلس جانی مائی ہارٹ از پاکستانی. جی بالکل, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے سوسائٹی میں, جو ہمارے کلچر میں, ہاؤ وی لو, جیسے ہمارے ریلیشن شپس کیسے ہوتے ہیں, ہمارے میرجز کیسے ہوتے ہیں, اسی موضوع پہ میں نے شو لکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ, کیونکہ ہم کانورسیشن نہیں کرتے اس کے بارے میں, ہمارے ریلیشن شپس زیادہ تر سیکرٹ ہوتے ہیں, کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا جیسے ڈرائنگ روم کے باہر, تو میں کرتا ہوں اسٹیج کے اوپر تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم سب یہی چیزیں کرتے ہیں, ہم سب ڈرائیوز پہ جاتے ہیں گرلس کے ساتھ, ہم سب ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں, سب بولتے ہیں ارینج میرج مگر نہیں ہوتا, جیسے لوگوں کے کنزرویٹو فیملیز ہوتے ہیں تو وہ نہیں بول سکتے, مگر میں نے کہا تھا میں کمیڈین ہوں, میں اس موضوع پہ بات کروں تاکہ سب کو پتا چلے کہ میرے لائف میں یہی ہوا ہے.
آپ جب کراچی میں رہتے تھے تو آپ نے بھی سیکرٹ ریلیشن شپس میں آپ انوالو تھے؟
ہاں بالکل, ابھی تو سیکرٹ نہیں رہا کیونکہ میں نے پورا ایک شو کیا اس کے اوپر تو سب کو پتا چلا ہے,
انکلوڈنگ دی گرل اینڈ ہر پیرنٹس.
وہ نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں ایز دے سے ان انگلش آئی ڈونٹ کس اینڈ ٹیل,
تو وہ تو بات ہے, سارے پول تو نہیں کھول دیے آپ نے.
نہیں نہیں نہیں, زیادہ تر جوکس میرے ہی اوپر ہیں اور جو میری زندگی میں ہوا ہے, مور دین ہاف دا شو از اباؤٹ مائی وائف, تو ان کے اوپر جوکس ہیں, اور پھر ایکچولی میری جو وائف ہے وہ میری مینیجر بھی ہیں, تو انہوں نے جوکس سنے تھے, انہوں نے جوکس اپروو کیے تھے. جی, اور پھر ہم ٹور پہ گئے تھے.
بیوی کا یا ہسبینڈ کا مینیجر ہونا, ایک ساتھ کام کرنا, یہ سب نہیں کر سکتے, مطلب ڈزنٹ سوٹ ایوری بڈی. آپ کے لیے مطلب کیسے چل رہا ہے؟
جی جی, کیس ٹو کیس بیسس پہ یہ چلتا ہے. میری جو وائف ہے ایک نیو یارک لا فرم میں کام کرتی تھیں, بہت ہی ان ڈیمانڈ لائر تھیں, مگر یہ پرابلم تھا کہ جو میرا کریئر ہے وہ کامیڈی کا کریئر ہے, تو میں ٹریول کرتا ہوں, میں آئی ایم آن دا روڈ, تو پھر جب وہ کام کر رہی تھی اور میں کام کر رہا تھا تو ہم بالکل ہی اپارٹ تھے.
چند شادیاں ایسی ہیں جو اسی وجہ سے چلتی ہیں کہ لوگ الگ ٹائم سے کام کرتے ہیں. ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی کریئر پہ گھر چل سکتا ہے؟ اتنی انکم آتی ہے یا نہیں؟
آپ کسی چیز کو محنت سے کریں وہ آپ کے پیسے بن جائیں گے, جتنا آپ محنت لگائیں گے اتنے ہی پیسے آپ کے بنیں گے.
نیو یارک میں رینٹ کے بھی پیسے بن جاتے ہیں.
ہاں, نیو یارک کے رینٹ میں بھی پیسے, آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں, 9-10 مہینے لگتے ہیں ایک گھنٹے کے شو کے رائٹنگ میں. آپ خود ہی رائٹر ہیں, آپ خود ہی پرفارمر ہیں, آپ خود ہی پروڈیوسر ہیں, آپ خود ہی ڈائریکٹر ہیں, مگر جب میں کامیڈی میں آیا تھا آئی ڈیڈنٹ ڈو اٹ فار دا منی. مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو پھر میں کوئی اور کام کر دیتا, میں بینکر بن جاتا, میں لائر بن جاتا.
پاکستان میں ہمیں خود پہ ہنسنا آتا ہے یا ہم صرف دوسروں پہ ہنستے ہیں؟
جی ہاں, مشکل ہے. میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ ہم کسی اور پہ تو ہنس لیں گے, ہم کسی اور کے ریس یا ریلیجن یا اسکن کلر پہ جلد از جلد ہنس لیں گے, مگر جب اپنے آپ پہ ہنسنا ہوتا ہے نا تو پھر لوگ بہت مائنڈ کر جاتے ہیں. اور یہ ایک میرا اور بھی مشن ہے کہ جو بھی میرے شو پہ آئے, جو بھی وہ آڈینس میں ہو, وہ سیکھے کہ اپنے آپ پہ ہنسنا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے سوسائٹی کے لیے, وہ لازمی ہے. یو شوڈ نیور ٹیک یور سیلف سیریسلی. دیکھیں, ہم بس وی آر جسٹ مورٹلز, ہم صرف انسان ہیں, ہم وہ تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے, کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی کمیڈین نے آپ کو اتنا نہیں سمجھے.
انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور کمیڈین کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالا.
نہیں میں دونوں اسپیکٹرمس کی بات کر رہا تھا, سب سے اوپر اور سب سے نیچے, اس لیے میں نے کہا تھا. وین یو لرن ٹو لاف ایٹ یور سیلف, پھر آپ جو بھی زندگی میں کوئی مشکل کام ہے اور مشکلات ہیں وہ آپ اتنی سیریسلی بھی نہیں لیں گے. پھر
ان دا پاسٹ آلسو, اور ابھی آپ کا جو براڈ وے کلب پہ بھی جو شو ہوا تھا, تو کافی آپ نے ٹیررزم کے ٹاپک پہ بھی اپنے جوکس وغیرہ بنائے تھے, تو آپ کیا سمجھتے, کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, یا اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ کرنا ضروری ہے؟
جی دیکھیں, آئی ٹرائی ایز ہارڈ ایز آئی کین کہ میں یہ اسٹیریوٹائپس کو بریک کروں, مگر پھر بھی جو بھی میں نے وہ ٹیررزم کے بارے میں جوکس کیے تھے, میں نے 99% یہ جوکس پاکستان میں کیے ہیں. جو ہمارے پاکستانی اسٹیریوٹائپس جو بنے ہوئے ہیں ایز دا ٹیررسٹ, دا اسمگلر, جو نیگیٹو اسٹیریوٹائپس ہیں وہی پروپیگیٹ ہوتے ہیں میڈیا میں, مگر جو اچھے اسٹیریوٹائپس ہیں جو ہمارے ایوری ڈے لائف, جیسے جو ہم کرتے ہیں, جیسے ہم اچھے لوگ ہیں, وہ کہیں وہ دکھا دکھاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ دیٹس ناٹ نیوز ان دا ویسٹ, دیٹس ناٹ نیوز.
اچھا, سو یو آر دا سیکنڈ فنیسٹ مین ان دا ورلڈ, یہ سننے میں ہی آیا ہے. باقی کہاں چلے گئے سارے اتنے بڑے بڑے اسٹینڈ اپ کمیڈینز جو ہیں, ان کا نام ہی نہیں آیا, بٹ آپ نمبر دو پہ پہنچ گئے.
ہاں, میں نمبر دو پہ پہنچ گیا. دیکھیں, نہیں, یہ انٹرنیشنل کامیڈی کمپٹیشن تھا, تو جتنے بھی وہ جو ٹاپ کمیڈینز ہیں اپنے کنٹری سے آئے تھے وہ کمپیٹ کرنے کے لیے, تو پھر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا اور میں سیکنڈ آ گیا تھا. آنیسٹلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ دس پرسن از ایکس فنی اینڈ دس پرسن از ایکس پلس ون فنی.
اچھا تو فیل ہوتا ہوگا نا؟
نہیں, بالکل اچھا فیل ہوتا ہے. نہیں نہیں, میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں. وہ جو کمپٹیشن تھا وہ فائیو راؤنڈ تھا, وہ ایک ہی راؤنڈ نہیں تھا یا دو راؤنڈ نہیں تھے, ججز بھی تھے, آڈینس نے بھی ووٹ کیا تھا. تو پھر آئی فیل ویری پراؤڈ, میں کوشش کر رہا تھا کہ میں نمبر ون آؤں.
نہیں, مگر نمبر دو چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں, ایسی کوئی بات نہیں.
دو نمبر, تین نمبر سب چلتا ہے. یہ دو نمبر چیز تو میڈ ان پاکستان ہے, میں یہ آپ کو بتا دوں.
مگر کچھ بینیفٹ ہوا آپ کو اس لقب سے؟
بالکل, بہت ایکسپوزر ملا تھا مجھے, پاکستان سے بہت پیار ملا ہے. جو لوگ مجھے نہیں جانتے تھے اب وہ جانتے ہیں. پوری آڈینس نکل گئی تھی میرے لیے ووٹ کرنے کے لیے, میرے سپورٹ کرنے کے لیے. اٹس ویری ہارٹنگ ایز اے کمیڈین اینڈ ایز اے پاکستانی.
آپ نے تو پاکستان کی پوری برقع پہنے خواتین کو آپ نے سیرینیٹ کیا تھا ایک گانے میں, برقع وومن.
بالکل جی جی.
تو کوئی ریسپانس آیا آپ کو, کوئی صاحبہ تھی؟
نہیں,
آپ جن کی خوبصورت پیر آپ دیکھیں, کیونکہ آپ کے گانے کے لیرکس یہی ہیں نا,
پیر دیکھے. ہاں بالکل,
اور بڑی مطلب وہ پاکیزہ فلم میں اسی قسم کی چیز ہوئی تھی نا, کہ پیروں پہ عشق ہوا تھا, کہ پیر زمین پہ نہ رکھیں.
اتنا میں میوزیکل کامیڈی نہیں کرتا آج کل, مگر جب میں کرتا تھا, میں لائیو کرتا تھا, اور جو کافی آڈینس جو تھے وہ لوگ تھے, جیسے پاکستانی آڈینسز میں برقعے لوگ پہنتے ہیں, برقع, نقاب, حجاب, وہ پہنے ہوئے تھے انہوں نے آڈینس میں.
اچھا, آپ کے آڈینس میں برقع اور نقاب پہنے ہوئے خواتین آتی ہیں؟
جی بالکل, ہاں بالکل آتی ہیں.
اور آپ پھر ان کے لیے گاتے ہیں برقع وومن؟
نہیں, میں گاتا ہوں, اور پھر وہ باقاعدہ وہ بھی آتے ہیں شو کے بعد اور کہتے ہیں کہ دس واز ویری فنی, ہمیں بہت مزہ آیا تھا. جی آنیسٹلی, ہم سوچتے ہیں کہ آپ برقع پہنے, یو ڈونٹ ہیو اے سینس آف ہیومر, آپ نقاب پہنے, آپ ایک دوسری قسم کے آپ انسان. نہیں بالکل نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب ہنستے ہیں, دیر امیزنگ. آپ کسی کو جج نہیں کر رہے, ان کی کلوتھنگ کے اوپر
کسی نے اعتراض نہیں کیا.
کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کانٹروورشل ہے, کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ کامیڈی گانا ہے. اٹس دیئر رائٹ, برا لگا تھا تو آئی ایم سوری, آپ کو اچھا لگا تھا تو آئی ایم ہیپی, مگر
آپ وہی کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے.
جی نہیں, میں وہی کروں گا جو میں سمجھتا کہ فنی ہے.
ٹور آپ کا ہوا پاکستان کا, تو آپ واپس امریکہ جائیں گے, تو آپ کے خیال میں پاکستان وہی ہے جیسا آپ چھوڑ گئے تھے یا بدل گیا؟
جب بھی میں آتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ پاکستان تھوڑا بدل جاتا ہے, ہماری آبادی بھی اتنی ہے, تو جب میں آتا ہوں تو آپ سوچ لیں کہ اتنے زیادہ لاکھ لوگ اور ہیں اب آپ کے کنٹری میں, تو پھر وہ پورا ڈائنامک ہی چینج ہو جاتا ہے. ہاں بہت ہی بزی رہتے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد میں تینوں سٹیز میں گیا ہوں اس ٹور پہ بیک ٹو بیک. میں نے دیکھ رہا تو ہر سٹی میں ایک نیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگ رہا ہے, ہر سٹی میں وہ پش کر رہے ہیں کہ وہ اس سٹی اور بھی اچھا ہو جائے, کہ وہ اور بھی وہ ماڈرن ہو جائے. کراچی بھی زیادہ سیف تھا, لاہور بھی زیادہ ڈیولپ تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد اتنا بڑا ہو گیا ہے. اٹ واز امیزنگ, دس سال پہلے تو چھوٹا تھا اسلام آباد, تو پھر مجھے وہ خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں. میرے خیال میں بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے, اور ہم اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتے کہ جتنا پاکستان چینج ہو رہا ہے. ان شاء اللہ جیسے جو ہمارے بجلی کے پرابلمس ہے, سیکورٹی کے پرابلمس ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے, باقی تو آن ٹریک ہے میرے خیال میں.
انگلش لینگویج کامیڈی میں ایک دو نام جو پاکستان میں ہم سنتے آ رہے ہیں, ایک آپ ہیں, ایک سمی شاہ ہیں. سمی آسٹریلیا چلے گئے ہیں, آپ امریکہ چلے گئے ہیں, تو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, سب کوچ کر کے جا رہے ہیں؟
ہم پاکستان کا نام روشن کرنے جاتے ہیں. جیسے امریکہ جاتا ہوں, انگلینڈ جاتا ہوں, کینیڈا جاتا ہوں, میں پاکستانی موضوع پہ کہانی سناتا ہوں لوگوں کو. جو بھی آرٹسٹ ہے پاکستانی, اٹ مینس دیٹ پاکستانی اٹ سائڈ, ڈزنٹ مین کہ آپ صرف پاکستان میں پرفارم کریں, آپ پوری دنیا میں جائیں نا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستانی آرٹسٹ کیا کیا کرتے ہیں. نصرت فتح علی خان نے جتنا پاکستان کا نام روشن کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہوگا. دیکھیں, جب نصرت فتح علی خان نیو یارک گیا تھا تو پاکستان روشن ہوا تھا, تو جب میں نیو یارک جاؤں گا, جب میں آسٹریلیا جاؤں گا, جب میں انگلینڈ جاؤں گا, میں بھی پاکستان کا نام روشن کروں گا.
اچھا, یہ تو بڑے اونچے خیال ہیں آپ کے.
اونچے اونچے ہیں, میں پہنچا نہیں ابھی تک ادھر.
مذاکر سعد ہارون کی گفتگو کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی, اور اسلام آباد میں خرم عبید. سیربین کی ٹیم کے ساتھ عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ.
چین پاکستان اقتصادی راہداری کے موضوع پر آج اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں اکثر سیاسی جماعتوں نے حکومت سے گوادر بندرگاہ کے منصوبے کا مکمل اختیار فوری طور پر بلوچستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے. پولینڈ کی وزارت خارجہ نے جرمن سفیر کو پیر کے روز طلب کیا ہے اور ان سے جرمن سیاستدانوں کے ان بیانات کی وضاحت طلب کی ہے جو پولینڈ کے مطابق اس کے خلاف دیے گئے ہیں. عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی نے ایران پر اشتعال انگیز کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا ہے. انہوں نے یہ الزامات قاہرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں لگائے ہیں. اور عالمی طبی ادارے میڈیکل سان فرنٹیئرز کا کہنا ہے کہ یمن میں قائم ان کے کلینک پر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.